سارا جہاں گدا، تو ہی کل جہاں کا ہے کارگر، تیرے در پہ سارا جہاں گدا، یہ زمین فلک پہ تارے ہیں سر بسر، تیری عظمتوں کے مظاہر، تیری حمد پاک میں ہم نوا، تیری عظمتوں کے مظاہر
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ کی آمد آمد ہے، ریڈیو تہران نے اسی مناسبت سے خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے، جسے آپ کی خدمت میں جمعہ 1 فروری سے پیر 10 فروری تک ہر روز پیش کیا جائے۔ سننا نہ بھولیے گا۔ سامعین، اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ کی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
ایران کے اسلامی انقلاب کی سالگرہ اور عشر فجر کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
سامعین، عشر فجر کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک کو تہنیت پیش کرتے ہیں۔
مبارک ہو ایران کا انقلاب، اسلام پر اس سے آیا شباب، نصروں من اللہ فتح قریب،
نصروں من اللہ فتح قریب، نصروں من اللہ فتح قریب۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، آئیے اب ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا اگلا پروگرام سماعت فرمائیے، پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پہ مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام ماضی میں 8 بہمن، 26 رجب اور 27 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ ہجرت سے 3 سال پہلے 26 رجب کو رسول اکرم کے چچا اور حضرت علی علیہ السلام کے والد گرامی حضرت ابو طالب ایسے وقت میں وفات ہوئی جب وہ دیگر مسلمانوں کے ہمراہ شیب ابی طالب میں مشرکین کے محاصرے میں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد 8 سال کی عمر سے حضرت ابو طالب کے زیر کفالت تھے۔ حضرت ابو طالب مشرکین قریش کے مقابلے میں رسول اکرم کے سب سے بڑے حامی اور محافظ تھے۔ انہوں نے اس دار فانی سے کوچ کرنے سے قبل اپنے خاندان والوں اور دوستوں کو نصیحت کی کہ وہ اسلام کی پیروی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کریں۔ جس سال حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی، اسی سال رسول خدا کی باوفا اور خدمت گزار زوجہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے بھی وفات پائی، اسی لیے اس سال کو عام الحزن قرار دیا گیا۔ آٹھ بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو ایران کی شاہی حکومت کے آخری وزیر اعظم شاہ پور بختیار نے اعلان کیا کہ وہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی سے ملاقات کے لیے پیرس جائیں گے، لیکن امام خمینی نے شاہ پور بختیار کی طرف سے پھیلائی گئی جھوٹی افواہوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ میں شاہ پور بختیار کو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے قبول کر چکا ہوں بالکل جھوٹ ہے۔ جب تک وہ اپنے عہدے سے استعفی نہیں دیتے میں ان سے ملاقات بھی نہیں کروں گا۔ اسی طرح آٹھ بہمن کو ہی ایرانی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے استقبال کی تقریب کو زیادہ سے زیادہ پرشکو انداز میں منعقد کرنے کی غرض سے بڑی تعداد میں تہران کے ہوائی اڈے کے اطراف میں جمع ہو گئے، لیکن حکومت کی طرف سے ہوائی اڈوں کی بندش کی وجہ سے آپ کو اپنی وطن واپسی چند دن کے لیے ملتوی کرنی پڑی۔ آٹھ بہمن سن 1391 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوری ایران نے اپنے خلائی تحقیقات جاری رکھتے ہوئے راکٹ کے ذریعے ایک جاندار کو خلا میں بھیجا۔ یہ جاندار ایک بندر تھا جو صحیح و سلامت واپس زمین پر آیا۔ اس کامیاب خلائی تجربے سے اسلامی جمہوری ایران نے امریکہ اور اس کے حواریوں کی سخت ترین اور ظالمانہ پابندیوں کے باوجود اپنی خلائی پیش رفت کا ایک اور نمونہ دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ آٹھ بہمن 1357 ہجری شمسی کو ایران کی شاہی حکومت کے آخری وزیر اعظم شاہ پور بختیار کی طرف سے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایران واپسی پر پابندی لگائے جانے کے خلاف علماء نے تہران یونیورسٹی کی مسجد میں دھرنا دیا، جس میں بڑی تعداد میں علماء شریک تھے۔ علماء نے اعلان کیا کہ جب تک امام خمینی کی وطن واپسی کی اجازت نہیں دی جائے گی یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا۔ علماء کا یہ دھرنا اسلامی انقلاب کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن اقدام تھا، کیونکہ ان حساس ایام میں امریکہ کی حمایت سے بختیار حکومت امام خمینی کی وطن واپسی پر پابندی لگا کر مختلف حربوں کے ذریعے ایرانی عوام میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ علماء کے اس دھرنے سے، جس میں شہید بہشتی اور شہید متحری جیسی ممتاز اور مجاہد شخصیات بھی شریک تھیں، تہران یونیورسٹی مجاہدین اور ان کی قیادت کے مرکز میں تبدیل ہو گیا اور شاہ پور بختیار حکومت کے سارے منصوبوں پر پانی پھر گیا۔ 26 رجب 1314 ہجری قمری کو ایران کے ایک اہم عالم دین آیت اللہ ملا محمد باقر فشارکی نے وفات پائی۔ اس عالم ربانی نے اپنی عمر کا زیادہ تر وقت دینی کتابوں کی تالیف میں گزارا۔ آیت اللہ فشارکی مختلف موضوعات پر تقریباً 30 کتابیں ضبط تحریر میں لائے۔ ان کتابوں میں ذخیرۃ العباد اور آداب الشریف نامی کتابوں کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ سائنس جنوری سن 1900 کو جرمن دوا ساز فیلکس ہوفمین نے پہلی مسکن دوا بنائی۔ یہ دوا آج کل ایسپرین کے نام سے مشہور ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کے لیے اس دوا کی سپلائی بند ہو گئی تھی، جس کے بعد انگریزوں نے بھی ایسپرین تیار کر لی۔ سائنس جنوری سن 1902 عیسوی کو اردو کے ایک مشہور شاعر رتن ناتھ سرشار کی وفات ہوئی۔ وہ 1846 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ سرشار اپنے بچپن میں ہی والد کی وفات کے باعث اعلیٰ تعلیم تو حاصل نہ کر سکے، لیکن انگریزی، عربی اور فارسی میں اچھی استعداد کے باعث آہستہ آہستہ ترجمے کے فن میں بڑی مہارت پیدا کر لی۔ سرشار اردو کے اچھے شاعر بھی تھے اور شاعری میں مظفر علی خان اسیر کے شاگرد تھے۔ رتن ناتھ سرشار نے اردو ادب میں قدیم لکھنوی تہذیب کو لافانی ادبی روپ دینے کا کام کیا اور فسانہ آزاد ناول لکھ کر لکھنؤ کی معاشرت کو ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید بنا دیا۔ انہوں نے 1878 سے 1893 تک اودھ اخبار کی ادارت کے فرائض بھی انجام دیے۔ اودھ اخبار میں سرشار کے کئی اہم ناول قصوار شائع ہوئے، جن میں فسانہ آزاد اور جام سرشار جیسے ناول شامل ہیں۔ فسانہ آزاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر سرشار اپنی زندگی میں کچھ اور نہ بھی کرتے تو یہ ناول انہیں اردو ادب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنے کے لیے کافی تھا۔ ستائیس جنوری سن 1926 عیسوی کو ٹیلی ویژن کا پہلا کامیاب تجربہ جان لوگی بیئرڈ نے کیا۔ وہ 13 اگست 1888 کو اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئے۔ جان لوگی مسلسل ایسے تجربات کرنے میں لگے رہے جن کے ذریعے تصویروں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ ترسیل عمل میں لائی جا سکے۔ انہیں 2 اکتوبر 1925 کو پہلی مرتبہ انسانی خد و خال کا عکس ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں منتقل کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ انہوں نے اپنی ایجاد کو مزید بہتر بنایا۔ بالآخر 27 جنوری 1926 کو انہوں نے رائل انسٹیٹیوٹ کے چند ارکان اور ان کے اہل خانہ اور چند اخباری نمائندوں کو اپنی ایجاد کا کامیاب مشاہدہ کرایا، اور اس دن کو ٹیلی ویژن کے پہلے کامیاب تجربے کے دن کی حیثیت سے انسانی ایجادات کی تاریخ میں یادگار دن بنا دیا۔ ستائیس جنوری سن 1973 کو 4 سال کے مذاکرات کے نتیجے میں امریکہ اور شمالی ویتنام کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ یہ معاہدہ معاہدہ پیرس کے نام سے مشہور ہے، جس کی روس سے امریکہ نے جنوبی ویتنام سے اپنے افواج کا انخلاء قبول کیا۔ اگرچہ معاہدے کے باوجود دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بند نہیں ہوئی، تاہم امریکہ نے، جس نے برسوں کی طویل جنگ میں بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھایا تھا، 1975 میں وہ جنوبی ویتنام سے نکلنے پر مجبور ہوا۔ پیرس معاہدے کو ویتنام میں امریکہ کی توسیع پسندانہ پالیسیوں اور اس ملک کے معاملات میں مداخلت کے عزائم کی سنگین شکست سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کا آغاز 1964 میں ہوا تھا۔ پیرس معاہدے کے انعقاد کے بعد ویتنام سے امریکی افواج کے انخلاء کے عمل میں 2 سال کا عرصہ لگا، اور بالآخر 29 اپریل 1975 کو جنوبی ویتنام شمالی ویتنام کی فورسز کے ذریعے آزاد ہوا، اور ایک بار پھر ویتنام کے یہ دو حصے متحد ہو گئے۔ سامن، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچا۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، زبان خدا کی عظیم نعمت ہے اور انسان کی فکر اور معافی ضمیر کی آئینہ دار ہے۔ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ حکما اور فلاسفرز نے نطق یعنی گفتگو کو انسان اور حیوان کے درمیان حد فاصل قرار دیا ہے۔ اتنی اہمیت کے باوجود یہ بہت خطرناک بھی ہے، اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اسی لیے امام زین العابدین السلام زبان کو قابو میں رکھنے کے لیے فرماتے ہیں، بری گفتگو سے پرہیز دوسروں کی دل آزاری کرنے سے بچاتا ہے، گفتگو میں خاموشی سے مدد لو، کیونکہ بعض اوقات گفتگو میں نقصان پوشیدہ ہے، اس لیے احمق کی گفتگو سے پرہیز کرو۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے اس مرحلے میں پروگرام درخشاں ستارے۔ عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم عالم تشیع اور اسلام کے نابغۂ روزگار، مایاناز فقیہ مؤتمن اور استاد اخلاق و عرفان سید طاووس علیہ رحمہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سید ابن طاووس علیہ رحمہ عالم تشیع کے عظیم فقی، صاحب کتاب لحوف اور بغداد میں حکومت مغل کے زمانے میں شیعوں کے نقیب تھے۔ آپ اپنی اخلاقی خوبیوں، تقوی و پرہیزگاری، عرفانی کمالات اور کرامتوں کی وجہ سے جمال العارفین کے نام سے بھی مشہور تھے۔ اہل تشیع کے بزرگ علماء اور دانشوروں نے آپ کو بہترین القابات جیسے بزرگوار، متقی و پرہیزگار، زاہد، سعادت مند، عرفا کے رہبر و پیشوا، چراغ شب زندہ دار، صاحب کرامت اور اعلی طاووس کا خوشنما طاووس سے نوازا ہے۔
سامعین، علامہ سید رضی الدین علی بن موسیٰ بن جعفر بن طاووس علیہ الرحمہ، امام حسن مجتبیٰ اور امام زین العابدین علیہ السلام کے نواسوں میں سے ہیں۔ آپ 15 محرم الحرام سن 589 ہجری قمری کو عراق کے شہر حلہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے 7ویں جد محمد بن اسحاق ہیں کہ جو نہایت ہی خوبصورت چہرے کے مالک تھے، لیکن ان کے پاؤں طاووس کی طرح چہرے کے ساتھ متناسب نہیں تھے، اس لیے آپ ابن طاووس کے نام سے مشہور ہوئے اور سادات مدینہ کے بزرگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ کے والد ماجد موسیٰ بن جعفر نیز بلند پائے کے راویوں میں سے تھے۔ انہوں نے اپنی روایتوں کو کاغذ پر لکھا تھا، جنہیں بعد میں ان کے بیٹے یعنی سید بن طاووس علیہ الرحمہ نے جمع کر کے فرقۃ الناظر و بہجت الخاطر مما راوا والدی موسیٰ بن جعفر کے نام سے شائع کیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بزرگ شیعہ عالم دین ورام بن ابی فراز کی بیٹی تھی۔ آپ کے تمام بھائی، بھتیجے اور بیٹے سب کے سب شیعوں کے عظیم و بزرگ علماء میں سے تھے۔ علامہ سید طاووس علیہ الرحمہ اپنے زمانے کے علماء و عوام کے درمیان نہایت ہی احترام کے ساتھ دیکھے جاتے تھے، اگرچہ آپ زہد و تقویٰ اور عرفان و کمالات کے عنوان سے بہت زیادہ مشہور تھے اور آپ کی اکثر کتابیں دعا و اذکار پر مشتمل تھی، لیکن ان سب کے علاوہ آپ نامور فقی، گراں قدر ادیب اور معتبر شاعر کے عنوان سے بھی مشہور و معروف تھے۔
علامہ سید طاووس علیہ رحمہ کی جائے پیدائش حلہ عراق کے صوبہ بابل کا ایک شہر ہے۔ یہ شہر دجلہ کی شاخ حلہ کے کنارے اور بغداد کے جنوب میں 90 کلومیٹر کے فاصلے پر نجف و بغداد روڈ پر واقع ہے۔ 5ویں اور 6ویں صدی ہجری قمری میں حلہ کا شمار عراق کے خوبصورت شہروں میں ہوا کرتا تھا اور بہت سے تاجر، علماء اور شعراء اکرام یہاں سکونت پذیر تھے۔ حلہ 6ویں صدی سے 10ویں صدی ہجری قمری تک علم و اجتہاد اور شیعہ حوزہ علمیہ کا مرکز رہا ہے۔
اس کے بعد یہ حوض علمیہ کربلا اور پھر نجف اشرف منتقل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک صدی میں تقریباً 500 مجتہدین ہلہ میں زندگی بسر کر رہے تھے، اور یہ بات ایک شہر کے لیے نہایت ہی اہم ہے کہ وہاں سے نکلنے والی علم و دانش کی شعائیں آج بھی لوگوں کو اپنی نورانی کرنوں سے فیضیاب کر رہی ہیں۔
علامہ سید طاؤس علیہ رحمہ نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز ہلہ شہر سے ہی کیا، اور اپنے والد ماجد اور جد امجد ورام بن ابی فراز سے مقدماتی علوم کو سیکھا۔ آپ نے دوسرے علماء سے استفادہ کرنے کے لیے مختلف شہروں کا سفر کیا، اور سب سے پہلے کاظمین گئے۔ کچھ مدت کے بعد شادی کی اور بغداد میں مقیم ہو گئے، اور 15 برسوں تک شاگردوں کی تعلیم و تربیت اور مختلف علوم کی تدریس کی۔ سید بن طاؤس علیہ رحمہ نے 3 سال تک شہر طوس فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے جوار میں زندگی بسر کی، پھر نجف اور کربلا کی طرف ہجرت کی۔ ان شہروں میں سے ہر ایک شہر میں تقریباً 3-3 سال قیام کیا۔ اس دوران شاگردوں کی تربیت اور مختلف علوم کی تدریس کے علاوہ سیر و سلوک اور معنوی کمالات کے حصول کو اپنی اولین ترجیحات میں قرار دیا۔
اگرچہ علامہ سید طاؤس علیہ رحمہ علم فقہ میں صاحب نظر تھے، لیکن کبھی بھی فتویٰ نہیں دیا، اور فقہ میں ان کی صرف ایک کتاب موجود ہے جو احکام نماز سے مربوط اور بعنوان میراث موجود ہے۔ ان کا ہر موضوع سے زیادہ تمائل و جھکاؤ اخلاقی و معنوی مسائل کی طرف تھا، اور ان کی زیادہ تر کتابیں انہی موضوعات پر مشتمل تھیں۔ من جملہ مصباح المتحجد، محاسبۃ النفس، اقبال الاعمال، کشف البہجہ اور مشہور و معروف ترین کتاب اللحوف علی قتل الطفوف ہے، کہ جو امام حسین علیہ السلام کے قیام پر مشتمل اور لحوف کے نام سے مشہور ہے۔ علامہ سید طاؤس علیہ رحمہ کی تمام کتابوں کے برخلاف کہ جو دعا و زیارات پر مشتمل تھی، یہ کتاب تاریخ کے موضوع پر ہے۔ آپ نے فرزند رسول حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے زائرین کے لیے زیارت عاشورہ کے ہمراہ ایک مختصر و جامع کتاب لکھی، تاکہ واقعہ عاشورہ کے بارے میں لکھی جانے والی تمام کتابوں سے زائر امام بے نیاز رہے۔
علامہ سید طاؤس علیہ رحمہ کتاب لحوف کو مختصر لکھنے کے متعلق فرماتے ہیں، چونکہ زائرین کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، اسی لیے میں نے اسے مختصر طور پر تحریر کیا ہے، اور یہ کتاب زائروں کی سمت غم و علم کے در کھولنے اور مومن و متدین افراد کو عشق و مصائب حسینی میں کامیاب و مصاب کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں نے ان مختصر الفاظ میں حقائق کو سمو دیا ہے۔ اختصار کے پیش نظر اس کتاب کی روایات کے سلسلہ اسناد کو حذف کر کے صرف آخری راوی یا روایت کے ماخذ کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ کتاب فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدینے سے روانگی اور اسیران کربلا کی وطن واپسی تک کے حالات و واقعات کی شرح پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے داستان کی طرز پر تحریر کیا گیا ہے۔ یہ خصوصیت کتاب ترتیب و تدوین کے اعتبار سے لحوف کو دوسری کتابوں سے جدا کر دیتی ہے۔ کتاب کی غیر معمولی اہمیت اور مؤلف کے مقام و منزلت کی وجہ سے اس کتاب کا مختلف زبانوں میں بارہا ترجمہ، شرح، خلاصہ، یہاں تک کہ اس کا منظوم ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، اور آج بھی اس کتاب کا شمار مصائب حسینی کی معتبر کتابوں میں ہوتا ہے۔
7ویں صدی ہجری قمری میں عالم اسلام کے سیاسی، مذہبی اور ثقافتی حالات کے بارے میں تحقیق و جستجو سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جس میں رونما ہونے والے حالات و واقعات نے اسلام کی تقدیر رقم کی۔ اسلامی سرزمینوں پر مغلوں کے پے در پے حملے اور خلافت عباسیہ کا سقوط تاریخ کے اس دور کے اہم واقعات تھے جس نے اسلامی معاشرے کو فکری، ثقافتی اور اخلاقی بحرانوں سے دوچار کر دیا تھا۔ ایسے حالات میں علماء شیعہ نے، کہ جو عباسی خلفاء کے دباؤ کا شکار اور گھٹن میں زندگی بسر کر رہے تھے، اسلام کی تہذیب و ثقافت اور عقائد و افکار کی محافظت کے لیے انتھک کوششیں کی، اور مغلوں کی طرف سے ہونے والے حملوں کی وجہ سے نقصانات کے جو خطرناک بادل منڈرا رہے تھے، خداوند عالم کی نصرت و مدد سے اسلامی تہذیب و ثقافت کی بنیادوں کو مستحکم کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور اس طرح 7ویں صدی ہجری قمری میں شیعان اہل بیت علیہ السلام نے بغداد میں ایک حد تک ثقافتی اور سماجی ترقی و پیش رفت حاصل کر لی۔ بے شک اس ترقی و پیش رفت میں رضی الدین سید ابن طاووس علیہ الرحمٰ نے نہایت ہی اہم کردار ادا کیا۔ اس عظیم عالم دین نے مختلف موضوعات میں کتابیں تالیف و تصنیف اور نشر کر کے شیعوں کے درمیان اہل بیت علیہ السلام کے مصائب و آلام اور منقبت خانی کا رواج پیدا کیا۔ آپ نے تمام اسلامی فرقوں کے ساتھ مناظرہ کر کے افکار مہدویت و ظہور قطب عالم امکان کو اجاگر کیا، بالخصوص دعاؤں پر مشتمل کتابیں تالیف کر کے دعاؤں کے پڑھنے اور اس کے سمجھنے کا ماحول فراہم کیا، اور شیعوں کی سماجی و ثقافتی ترقی و پیش رفت میں اہم کردار ادا کیا۔
شیعہ معاشرے میں دعا کے فرہنگ کی ترویج علامہ سید طاووس علیہ الرحمٰ کی ایک اہم اور بہترین خدمت ہے۔ اسلام کے مختلف فرقوں میں دعا کا رواج سب سے زیادہ شیعوں میں پایا جاتا ہے، جو مکتب تشیع کا عظیم تشخص شمار ہوتا ہے۔ دعا انسان اور خداوند عالم کے درمیان براہ راست رابطہ برقرار کرنے کا ذریعہ ہے کہ شاید جو پہلے گام میں صرف ایک باطنی ضرورت اور خالق کائنات سے گہرے تعلقات کا جواب ہو، لیکن در حقیقت یہ والہانہ رابطہ اور خالق کائنات سے گفتگو کے جب صحیح طور پر انجام پائے تو انسان کامل کی تربیت و پرورش اور بہترین تہذیب و ثقافت اور معاشرے کی تشکیل کے لیے براہ راست ذریعہ قرار پاتی ہے۔ دعا تاریخ بشریت میں ہمیشہ انسانوں کے ہمراہ رہی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہی ہے کہ وہ دعا کے جس کے شیعہ افراد پابند ہیں وہ انسان کامل جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کے زبان اقدس سے نکلنے والے کلمات پر مشتمل اور خداوند عالم کے کبھی ختم نہ ہونے والے سرچشمے علم سے مربوط ہوتی ہیں، لہذا عظیم معارف الہی سے سرشار ہوتی ہیں کہ جو دنیا و آخرت میں سعادت و کمال کی منزلوں کی نشاندہی کرتی ہے۔
دعاؤں میں ائمہ معصومین علیہ السلام سے جو معارف وارد ہوئے ہیں وہ خداوند عالم کی شناخت و معرفت، انسان کے فضائل اور رضائل کی شناخت، انسانوں کی خداوند عالم سے شدید حاجتوں کی ضرورت کی یاد آوری، اس کی رحمت و عطوفت کے حصول، توبہ استغفار اور گناہوں سے دوری اور خداوند عالم سے غفلت جیسے مطالب پر مشتمل ہیں۔ وہ تہذیب و تمدن کے جو مکتب تشیع میں دعاؤں کے قالب میں پیش کی جاتی ہیں وہ حضرت ولی اس اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور پرنور اور آپ کی منصفانہ حکومت تشکیل پانے کی حقیقت کو اجاگر کرتی ہیں۔ اس تہذیب و ثقافت میں بے شمار خصوصیتیں پائی جاتی ہیں کہ جو منتظرین امام مہدی علیہ السلام کے لیے بے شمار دعاؤں میں مختلف زاویوں سے بیان اور واضح کی گئی ہیں۔ مذہب تشیع میں معاشرے کے افراد دعاؤں کے ذریعے اپنی تربیت اور تزکیہ نفس کی کوشش کرتے ہیں اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کو منزل کمال تک پہنچانے یعنی انسان کامل و اشرف بننے کی انتھک کوششیں کرتے ہیں۔
المختصر یہ کہ سید علی بن طاووس علیہ الرحمٰ نے بابرکت زندگی بسر کرنے کے بعد بغداد میں سن 664 ہجری قمری میں 75 برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کے جنازے کو نجف اشرف منتقل کیا گیا اور تشیع جنازے کے بعد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے حرم مطہر میں دفن کر دیا گیا۔ جس وقت سید ابن طاووس علیہ الرحمٰ کو دفن کیا جا رہا تھا اس وقت علماء اور دانشوروں کی زبان پر ان کے لیے زاہد و متقی جیسے القابات رقص کر رہے تھے اور ان کی علمی عظمت و منزلت کے سامنے سر تسلیم خم کر رہے تھے۔ اس وقت بھی ان کی وفات حسرت آیات کو گزرے ہوئے صدیاں بیت چکی ہیں، مگر اب بھی ان کی علمی جلالت و عظمت و فقاہت کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے اور ان کی معرکۃ الآرا کتاب لحوف اب بھی عاشقان اہل بیت علیہ السلام کے قلوب کو خورشید عاشورا سے متصل کر کے عاشقان حسینی کے پروانوں کو جلا بخش رہی ہیں۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
نظر کے لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد مرد کو اسی فکر سے عام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے جانی عارف حسینی کا ایک دام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے
گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں غزہ جنگ بندی معاہدے کے بعد فلسطینی پناہ گزینوں کی شمالی غزہ کی جانب واپسی فلسطینیوں میں خوشی اور جشن کا ماحول لبنان کے جنوبی علاقوں میں جنگ بندی کے معاہدے میں توسیع لبنانی وزیر اعظم کا اعلان ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کی جانب سے لبنانی شہریوں کے خلاف صہیونی حکومت کے نئے جرائم کی مذمت پاکستان کا علاقہ پارا چنار بدستور محاصرے میں مقامی باشندوں کو شدید مشکلات اور مسائل کا سامنا اور ملتان میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میں پاکستان کو ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں شکست اب پیش ہے خبروں کی تفصیل ایران سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں رحمتوں اور برکتوں والی رات شب معراج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے شب معراج کے موقع پر دنیا بھر میں مساجد کو انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے اس شب میں مساجد میں چراغاں خصوصی محافل اور عبادات کا اہتمام کیا گیا ہے جہاں علماء کرام اور مقررین واقع معراج اور اس کی فضیلت پر روشنی ڈال رہے ہیں محفل معراج النبی میں نعت خواں حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں ہدیہ عقیدت و نعت پیش کر رہے ہیں۔ ایران اور عراق کے سبھی مقامات مقدسہ میں اس وقت فرزندان توحید کا جمع غفیر ہے اور لوگ محبوب کبریا کے مبعوث ہونے کی رات کی مناسبت سے مختلف شکلوں میں جشن منانے میں مصروف ہیں۔ ادھر ہندوستان اور پاکستان میں بھی جا بجا جشن بعثت و نبوت کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں شمع محمدی کے پروانے ذکر محمدی کے ذریعے اپنی ایمانی جلا کا سامان فراہم کر رہے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے بعد اب شمالی غزہ کے پناہ گزین اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں اور فلسطینیوں کی گھروں کی واپسی کا عمل پیر سے شروع ہو گیا۔ شمالی غزہ کی جانب فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی اور اپنے گھروں کی جانب ان کے لوٹنے کا منظر انتہائی شاندار اور فاتحانہ ہے، گویا ایک سیل رواں ہے جو شمالی غزہ کی جانب رواں دواں ہے۔ امریکہ کی مکمل حمایت کے سائے میں صہیونی حکومت نے گزشتہ 16 مہینے کے دوران غزہ کے باشندوں کو اپنی وحشیانہ اور بدترین جارحیت کا نشانہ بنایا، تاکہ شاید انہیں شمالی غزہ میں اپنی سرزمین کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جانے پر مجبور کر دے، مگر اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا اور فلسطینی عوام نے اپنے افسانوی صبر اور حیران کن استقامت و مزاحمت سے تل ابیب کے حکام کو شکست فاش تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ دریاس نے فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو نے فلسطینی عوام کی استواری اور ثابت قدمی کا ذکر کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ غزہ کے مکینوں کو اپنے علاقوں سے کوچ کرنے پر مجبور کرنے والا ہر منصوبہ ناکام ہوگا اور فلسطینی عوام اپنی سرزمین سے کہیں جانے والے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے حماس کے ایک اور رہنما حازم قاسم نے شمالی غزہ کے مکینوں کی اپنے گھروں کی جانب واپسی کو صہیونی حکومت کے اس منصوبے کی شکست بتایا تھا جس میں وہ انہیں زبردستی کوچ کرانے پر اصرار کر رہی تھی۔ اس درمیان غزہ میں جنگ بندی کے بعد سے غزہ کے کھنڈرات میں لاپتہ افراد اور شہیدوں کی تلاش کا عمل بھی جاری ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ شہیدوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید 23 شہیدوں کی لاشیں ملبے تلے سے نکالی گئی ہیں، جس کے بعد شہیدوں کی کل تعداد 47,300 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسرائیلی کابینہ سے مستعفی ہونے والے شدت پسند وزیر بین گویر نے کہا ہے کہ فلسطینی پناہ گزینوں کی شمالی غزہ میں واپسی اسرائیل کی بڑی شکست ہے۔ صہیونی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی کابینہ کے مستعفی ہونے والے جنگی جنون میں مبتلا شدت پسند وزیر بین گویر نے پیر کے روز شمالی غزہ پٹی میں فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی کی تصاویر کو حماس تحریک کی فتح اور تل ابیب کی طرف سے مکمل ہتھیار ڈالنے سے تعبیر کیا ہے۔ صہیونی حکومت کے داخلی سلامتی کے مستعفی وزیر اتمار بین گویر نے شمالی غزہ پٹی میں فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی کے آغاز پر رد عمل میں کہا ہے کہ شمالی غزہ پٹی میں فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی ایک ایسی تصویر ہے جس کا ایک رخ حماس کی فتح اور دوسرا رخ توہین آمیز غیر قانونی معاہدہ ہے۔ اس مستعفی وزیر نے مزید کہا کہ ایسا نہیں لگتا کہ یہ شمالی غزہ پٹی میں فلسطینیوں کی واپسی کا مسئلہ صہیونی حکومت کے لیے مطلق فتح ہے، بلکہ یہ حماس کے سامنے مکمل ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہے۔ بین گویر نے سوال کیا کہ کیا ہمارے فوجیوں نے غزہ پٹی میں یہ منظر دیکھنے کے لیے لڑائی کی اور جانے دی، ہمیں جنگ میں واپس آنا چاہیے۔ شام کے مقامی ذرائع نے جنوبی شام پر صہیونی حکومت کے فوجی حملے کی خبر دی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ شب جنوبی شام میں واقع شمالی شہر ازرا کے شمال میں ایک ہولناک دھماکہ ہوا۔ ایک مقامی ذریعے نے بتایا کہ یہ دھماکہ ازرا شہر کے مضافات میں واقع فوج کے 12ویں برگیڈ کے ایک مرکز پر اسرائیل کے حملے کے نتیجے میں ہوا ہے۔ اس ذریعے نے بتایا کہ اسرائیلی جنگی طیارے مقبوضہ جولان کی جانب سے شام میں داخل ہوئے تھے اور شام کے اس فوجی مرکز کو نشانہ بنایا۔ حملے کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی۔
لبنان کے وزیر اعظم نے 18 فروری تک جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کیا ہے۔ نجیب میقاتی کے دفتر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ فیصلہ صدر جوزف اون اور پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی بری کے ساتھ ملک کے جنوب میں ہونے والی پیش رفت اور امریکی فریق سے مشاورت کے بعد کیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق ایگزیکٹو کمیٹی جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 پر عمل درآمد کی نگرانی کرے گی۔ لبنانی حکومت کی درخواست پر امریکہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد صہیونی حکومت کے ہاتھوں گرفتار کیے گئے لبنانی افراد کی رہائی کے لیے مذاکرات بھی شروع کرے گا۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ جنوبی لبنان میں غاصب صہیونی حکومت کی تمام تر جارحیتوں اور دھمکیوں کے باوجود وہاں مکینوں کی اپنے گھروں کی جانب شجاعانہ واپسی کی خبر عام ہونے کے بعد رہبر انقلاب اسلامی نے اپنی ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ان کی بہادری کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ صحاب نیوز پورٹل کے مطابق صہیونی ٹینکوں اور فوجیوں کے مقابلے میں لبنانی باشندوں بالخصوص ایک خاتون کی عدیم المثال شجاعت اور بہادری کی ویڈیو عام ہونے کے بعد رہبر انقلاب اسلامی کے آفیشیل ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ ڈالی گئی ہے جس میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کا ایک جملہ تحریر کیا گیا ہے۔ ایکس پوسٹ میں آیا ہے کہ آج تمام سیاسی اور مادی اندازے جنوبی لبنان کے مومن اور مخلص عوام کے سامنے مغلوب ہو گئے جنہوں نے صہیونی فوج کو ہیچ سمجھتے ہوئے اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کیا اور جذبہ ایثار سے لبریز ہو کر میدان میں پہنچ گئے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے گھروں کو جانے والے لبنانی شہریوں کو حملے کا نشانہ بنانے کے صہیونی حکومت کے نئے جرائم کی مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے پیر کو جنوبی لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 60 دن کے دوران غاصب اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں جنگ بندی سمجھوتے کی خلاف ورزی کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں اور حالیہ اسرائیلی جرائم عہد شکنی اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی اور جنگی جرائم کا واضح مستاق ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ اور فرانس اس جنگ بندی سمجھوتے کے نگراں اور ضامن ہونے کے ناطے ان جرائم کے ذمہ دار ہیں۔ ادھر لبنان کی وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اتوار کو صہیونی فوجیوں کے حملوں میں 24 لبنانی شہید اور 134 زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان کے علاقے پارا چنار کا محاصرہ پچھلے 4 مہینے سے بدستور جاری ہے۔ پارا چنار سے موصولہ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ سڑکوں کی بندش اور علاقے کا محاصرہ ختم کرانے کی کوششیں ابھی تک برابر ثابت نہیں ہو سکی ہیں اور علاقے کے لوگ انتہائی شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ پچھلے دنوں ضروری اشیاء کے حامل جو 2 کانوائے پارا چنار پہنچے تھے وہ وہاں کی کل آبادی کے 10% لوگوں کے لیے بھی کافی نہیں تھے۔ محاصرے کی وجہ سے پارا چنار میں دواؤں اور طبی سہولیات کا فقدان ہے جس کے نتیجے میں مریض اور بچے دم توڑ رہے ہیں۔ امن جرگے کے معاہدے کے مطابق پارا چنار کا محاصرہ ختم اور راستے کھولے جانے کی بات کی گئی تھی اور حکومت نے بھی یقین دہانی کرائی تھی، لیکن ابھی تک علاقے کے مظلوم عوام محصور ہیں۔ اس درمیان پارا چنار کی مذہبی اور سماجی شخصیت مزمل فصیح کی گرفتاری پر لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ایم ڈبلیو ایم کے صوبائی صدر علامہ جہاں زیب جعفری نے مزمل فصیح کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس گرفتاری سے عوام میں غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستانی سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 8 رکنی آئینی بینچ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے فل کورٹ تشکیل اور عدالتی کارروائی براہ راست نشر کرنے کی درخواست پر بھی نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ دوران سماعت درخواست گزاروں نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف فل کورٹ بینچ بنانے کی استدعا کی ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق کیس کی سماعت 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے ایران اور افغانستان کی سرحدوں کی سیکورٹی کو نہایت اہم قرار دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے دورے افغانستان کے بارے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور افغانستان ایک دوسرے کے نہایت قریبی پڑوسی ہیں اور دونوں طویل تاریخ اور مشترکہ زبان و ثقافت کے حامل ہیں، نیز ہمیشہ ہی ایک دوسرے پر ایک دوسرے کی سرنوشت کے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ سید عباس عراقچی نے مزید کہا کہ گزشتہ 45 سال کی تاریخ میں افغانستان میں خانہ جنگی سمیت مختلف مسائل موجود رہے، جن کے نتیجے میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں اور اس سے اسلامی جمہوریہ ایران بھی ہمیشہ متاثر ہوا اور انہیں برداشت کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ چاہے وہ ایران آنے والے مہاجرین کا مسئلہ ہو، چاہے منشیات یا القاعدہ اور داعش جیسے دہشت گرد گروہوں کا موضوع ہو، سب میں ایران کو ہمیشہ افغانستان کے حالات کے اثرات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے زور دے کر کہا کہ گزشتہ 4 برس میں نئی صورتحال وجود میں آئی ہے اور ایک نئی حکومت تشکیل پائی ہے، اور اس بات سے قطع نظر کہ ہمارے سیاسی تعلقات کس سطح کے اور کس مرحلے میں ہیں، اہم یہ ہے کہ ہمارے درمیان متعدد مسائل موجود ہیں جن کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ سید عباس عراقچی نے زور دے کر کہا کہ افغان مہاجرین اور ایران میں ان کی تعداد میں اضافے کا موضوع ہمارے لیے ایک سنجیدہ مسئلہ تھا، چنانچہ گفتگو ہوئی اور سمجھوتا ہوا جس میں ہم نے تعاون کا راستہ اختیار کیا کہ کس طرح غیر قانونی مہاجرین آبرو مندانہ طریقے سے اپنے ملک واپس پہنچیں اور اپنے ملک میں مناسب حالات میں زندگی بسر کریں۔ اس سلسلے میں افغان فریق کا موقف بھی بہت مثبت تھا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ مجموعی طور پر ہمارا دورہ کابل بہت کامیاب رہا، اس وقت ہمارے اور کابل حکومت کے درمیان اچھی مفاہمت پائی جاتی ہے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا آخری میچ ویسٹ انڈیز نے جیت لیا ہے۔ ملتان میں کھیلے گئے 2رے ٹیسٹ کے 3رے دن ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 120 رنوں سے شکست دے دی اور یوں 2 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی۔ ویسٹ انڈیز نے بھی 2ری اننگز میں کوئی بہت بڑا اسکور نہیں کیا تھا اور اس کی وکٹیں بھی گرتی رہیں، اور اس نے پاکستان کو جیت کے لیے 245 رنوں کا ہدف دیا تھا، لیکن جواب میں پاکستان کی پوری ٹیم 133 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، شب بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اسی مناسبت سے خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش ہے، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی پروگرام، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
عزیز سمعین، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں. عزیز سمعین، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی مناسبت سے مسلمانان عالم بالخصوص آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں.
پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کی 40ویں بہار میں قدم رکھ چکے تھے. اب بھی شہر کے شور و غل سے دور رہنے کے لیے صحرا میں جایا کرتے تھے. آسمان شب ان کے لیے اسرار آمیز تھا. غار حرا اپنی پوری نورانیت کے ساتھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنہائی میں مونس و ہمدم تھی. آپ ہمیشہ پہاڑوں کے اوپر سے مشاہدہ کیا کرتے تھے کہ کس طرح سے لوگوں کی فکریں پسترین عادات و اطوار اور بدترین کاموں میں غرق ہیں. عرب کے بدو جاہل جاہلیت کے برے آئین پر عمل کر کے بہت زیادہ خوش و خرم رہتے ہوئے اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں پر سجدہ کرتے تھے اور معمولی سے معمولی باتوں کا بہانہ بنا کر ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے. گویا پوری دنیا ظلمت و تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی 40 برس کی زندگی میں قدم رکھنے کے باوجود ان حالات و واقعات کا مشاہدہ کر کے ہمیشہ اظہار افسوس کرتے رہے.
ماہ رجب المرجب کی 27ویں تاریخ قریب آ رہی تھی. آ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے زیادہ غار حرا تشریف لے جانے لگے اور کبھی کبھی تو آپ پورا پورا دن غار حرا میں رہا کرتے تھے اور اپنی باوفا شریکہ حیات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے جو آپ سے دوری کی وجہ سے اداس رہتی تھی فرمایا کرتے تھے، تم جانتی ہو کہ میں تم سے کتنا زیادہ محبت و الفت رکھتا ہوں، لیکن ان دنوں میرا کچھ اور ہی حال ہے.
اس لیے میں چاہتا ہوں کہ صرف اور صرف پروردگار عالم کی محبت ہی میرے دل میں موجزن رہے۔ آخر کار وہ اسرار آمیز رات آ ہی پہنچی۔ چاند اپنی مدھم روشنی سے کوہ نور اور اس کے جنوب میں واقع صحرا میں اپنی نورانی کرنیں بکھیر رہا تھا۔ پورے علاقے پر خاموشی نے پہرا بٹھا رکھا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ زمین و زمان کسی عظیم واقعے کے رونما ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر راتوں کو جاگ کر بسر کرتے تھے۔ صحرا کی تاریکی اور اس کے مہیب سناٹے میں کوئی بھی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، لیکن اس رات کی خاموشی اور سکون کچھ اور ہی بیان کر رہے تھے۔
خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے، خالق کا ہے فرمان کے معراج کی شب ہے، خالق کا ہے فرمان کے معراج کی شب ہے، معراج کی شب ہے، معراج کی شب ہے۔
پورے صحرا پر عجیب سناٹا چھایا ہوا تھا کہ اسی اسرار آمیز لمحے میں اچانک آسمان پر نور الہی نے اپنی کرنیں بکھیری، جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو روشن و منور کر دیا۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدن میں لرزہ محسوس کیا، گویا آپ کی لطیف روح کو عظیم قوت و توانائی مل گئی ہو۔ اسی وقت ایک خوبصورت نوجوان آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا، جس کا چہرہ دل نشین اور روب و دبدبے والا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان پر جس طرف بھی نگاہ کی اسی نوجوان کو دیکھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ فرشتے وحی الہی حضرت جبرائیل امین تھے۔ جبرائیل امین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے اور کہا، اے محمد پڑھیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر فکروں میں غرق ہی تھے کہ دیکھا سامنے ایک تحریر موجود ہے۔ دوبارہ آواز آئی، اے محمد اپنے خدا کے نام سے پڑھیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نحیف آواز سے فرمایا، کیا پڑھوں؟ فرشتے وحی نے کہا، اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے، پڑھو کہ تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور جو کچھ انسان کو نہیں معلوم تھا وہ سب کچھ بتا دیا ہے۔
صلو علی النبی صلو علی صلو۔
پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا پورا وجود عشق الہی سے سرشار ہو چکا تھا، اس فرشتہ الہی کے ساتھ ہم آواز ہو کر پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہی نورانی آواز فضا میں گونجی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مقدس پر سایہ فگن ہو گئی۔ اے محمد، تم خدا کے رسول ہو، خدایا محمد نے کیا سنا؟ یہ خواب نہیں تھا بلکہ حالت بیداری تھی۔ جی ہاں، پروردگار عالم کا ارادہ ہی یہی تھا کہ دوسری مرتبہ اپنے بندوں سے گفتگو کرے۔ اس نے اپنی تمام مخلوقات کے درمیان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی الہی کے اہل کے طور پر سب سے زیادہ شائستہ اور سزاوار پایا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیشہ لوگوں کو ضلالت و گمراہی سے نکالنے کی فکر میں تھے، اس وقت اپنے آپ کو ایک عظیم ذمہ داری کا حامی قرار پایا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وجود میں عجیب و غریب احساس محسوس کیا، جبکہ گرم و تند ہوائیں آپ کے جسم نازنی کو جھلسا رہی تھیں۔ آپ کے شانے عظیم ذمہ داریوں کے پڑنے سے لرز رہے تھے۔ آپ اپنی جگہ سے اٹھنا ہی چاہتے تھے کہ اپنے اندر اٹھنے کی توانائی نہیں محسوس کی، لہذا فوراً ہی اپنی پیشانی سجدے معبودی میں رکھتی اور بے اختیار گریہ و زاری کرنے لگے۔ اس ولولہ انگیز رات یعنی شب 27 رجب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہوئے۔
ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، تو آنکھ گلابی ارے مست نظر ہے ہی جانے کون بشر ہے، توجہ۔ خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، جبرائیل نے آ کے سنائی خبر، چلیے چلیے شہنشاہ والا گوہر، حق شوق لگا آج کی رات ہے، جاگو جاگو شہنشاہ دنیا دی، اٹھو اٹھو زرانا مکہ کے مکی، دیکھو دیکھو یہ حاضر ہے روح الامین، روح تم پر فدا آج کی رات ہے، برق سے تیز ہے براق آپ کا، کیونکہ خالد کو ہے اشتیاق آپ کا، اب نہیں دیکھا جاتا فراق آپ کا، جلد چلنا روا آج کی رات ہے، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، جد شوق تلوار قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، اتنے رحمت فرشتے چھڑکتے جلے، جس خوشبو رستے میں ہکتے جلے، چاند تارے جلو میں چمکتے جلے، کہکشان زیر پا آج کی رات ہے، اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں، عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں جیسا رتبہ تیرا آج کی رات۔
سامعین،
سواری
عرش معظم پہ پہنچی،
مانگنے والے نے کیا مانگا اور دینے والے نے کیا دیا، لینے والے نے کیا لیا، توجہ۔ اس طرف رحمت حق کے جوہر کھلے، اس طرف سے شفاعت کے دفتر کھلے، قیدیا دیکھیں فیض کے در کھلے، مانگ جو مانگنا آج کی رات۔ 770 مرتبہ باری تعالیٰ نے کہا مانگ، 770 مرتبہ میرے نبی نے کیا مانگا، توجہ۔ شہن عرض کی، امت گنہگار ہے، بخش دے بخش دے بخش دے میرے مالک تو غفار ہے، تو پھر کہا حق نے، اے مہا پارے نبی تو میرا چاند اور تارے نبی، ایسا گھبرانا اے میرے پیارے نبی، ایسی جلدی ہی کیا آج کی رات ہے، کیوں کہ لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، یا محمد تیری امت پہ برسے گی رحمت میری اور بخش دوں گا قیامت میں امت تیری. تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے اور تو نہ مجھ سے الگ میں نہ تجھ سے الگ, اور جو تجھ سے گیا وہ مجھ سے گیا اور جو تجھ سے ملا وہ مجھ سے ملا. بس یہی فیصلہ آج کی رات ہے. پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے, جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے, میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے, دیکھ لے کا مزہ آج کی رات ہے. اللہ جانے
سامعین, تمام پیغمبران الہی خداوند عالم کی جانب سے مبعوث ہوئے ہیں تاکہ انسانوں کو ظلمت و جہالت اور شکوک و شبہات سے نکال کر نور علم و معرفت کی طرف رہنمائی کریں. البتہ ان میں سے ہر ایک پیغمبر نے اپنے اپنے زمانے کے لحاظ و شرائط اور اپنی خاص روش کے ذریعے آئین الہی کو لوگوں تک پہنچایا, لیکن سب سے اہم چیز جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئین و دین کے پھیلنے میں مؤثر ثابت ہوئی وہ آپ کی کچھ مخصوص خصوصیتیں تھیں جو آپ کے پیغام اور آپ کی عظیم شخصیت میں موجود تھی. قرآن کریم کی آیتوں کا مفہوم بہت ہی عمدہ معارف و تعلیمات الہی سے سرشار ہے. اسی طرح قرآن کریم کے معارف بہترین اور عقلی چیزوں کے قبول کرنے کا زمینہ فراہم کرتے ہیں اور شکوک و شبہات اور جہالت کی تاریکیوں کو ذہنوں سے نکال دیتے ہیں. آج بھی یہ صفتیں حقیقت کی تگ و دو میں رہنے والوں کو اسلام کے دائرے سے مانوس کر دیتی ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیغامات کو منطقی اور استدلالی طریقے اور فصیح و بلیغ انداز سے بیان فرمایا. آپ نے خداوند یکتا کی عبادت و پرستش کے بارے میں بڑے ہی لطیف انداز سے گفتگو کی ہے. وہ خدا جس نے زمین و آسمان اور کائنات کو خلق کیا ہے.
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم خلقت کے بارے میں متعدد موقعوں پر علامات الہی کو بیان کر کے لوگوں کے اذہان کو خالق کائنات کی جانب متوجہ کیا, جس نے تمام چیزوں کو بہت ہی منظم بہترین اسلوب اور عمدہ انداز سے پیدا کیا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام گوہر بار حقیقت پسندی, انصاف پسندی اور بہترین اور عمدہ تعلقات کی برقراری پر استوار تھا. آپ انسانوں کے فطری تقاضوں اور ان کی ضرورتوں کا بخوبی احساس کرتے تھے. اس زمانے کے رنجیدہ اور ستم دیدہ عوام نے آپ کے مشفقانہ کلام اور منصفانہ بیان سے حیات نو حاصل کی اور آپ نے انہیں ایک آبرو مندانہ اور سعادت و کامرانی سے سرشار زندگی کی نوید سنائی. یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اگر اسلامی معارف و تعلیمات میں ایسی خصوصیتیں نہ ہوتیں تو اسلام کی تبلیغ و نشر و اشاعت کے لیے اتنی زمین فراہم نہ ہوتی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی ارشاد فرماتے تھے وہ لوگوں کے قلوب پر اثر انداز ہوتے تھے اور ان باتوں کو ان کی عقلیں بھی قبول کرتی تھیں.
آسمانی دین اسلام میں سب سے اہم مسئلہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم ہدف و مقصد شمار ہوتا ہے وہ تعلیم و تربیت کی اہمیت ہے. روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ علم و معرفت کے بارے میں وسیع پیمانے پر عوام کو تشویق و ترغیب دلانا وہ عظیم مقاصد تھے جسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجام دے رہے تھے. قرآن کریم نے سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اہداف و مقاصد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے, اس خدا نے مکہ والوں میں ایک رسول بھیجا ہے جو انہی میں سے تھا تاکہ ان کے سامنے آیات قرآن کی تلاوت کرے, ان کے نفوذ کو پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے, اگرچہ یہ لوگ بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. اس حکم پروردگار کے تحت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فریضہ تھا کہ وہ قرآن آیات کی تلاوت کر کے لوگوں کے نفوذ کو شرک و گناہ اور آلودگیوں سے پاک کریں. اور ان کے باطل عقائد اور اخلاق رذیلہ کو دور کر کے انہیں اخلاق جمیلہ سے مزین فرمائیں۔ چنانچہ آپ خود فرماتے ہیں، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ اس بنا پر قرآن کریم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے جو اہم مقاصد بیان کیے ہیں، وہ انسانوں کی تربیت اور ان کے تزکیہ نفوس کے بعد ان کی استعداد و صلاحیت کو اجاگر کرنا ہے، اور یہ اسی تربیت کا اثر ہے کہ اسلامی معاشرے میں انسان اور خالق و مخلوق کے رابطوں کے مابین اصلاح ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف رفتار و گفتار میں لوگوں کے لیے نمونہ اور اسوہ تھے، بلکہ عمل میں بھی لوگوں کے لیے اسوہ و نمونہ تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی احکامات پر دوسروں سے زیادہ خود عمل کرتے تھے۔ آپ کا بہترین اخلاق اور الفت و محبت سے لبریز رفتار و گفتار بھی لوگوں کے درمیان بہت ہی جاذب و پرکشش تھی۔ یہ آپ کے اخلاق کریمانہ کا ہی اثر تھا کہ عصر جاہلیت کے تمام عرب آپ کے گرویدہ ہو گئے تھے اور آپ نے انہیں صراط مستقیم پر گامزن کیا۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے زمانے کا سب سے سخت مرحلہ عربوں اور مشرقین کے عقائد کی تبدیلی و تغیر کا زمانہ تھا، جبکہ وہ بہت ہی متعصب مزاج تھے۔ پیغمبر اسلام نے ایسے دشوار ترین مرحلے سے نکلنے کے لیے بعض اہم نکات پر خاص توجہ دی۔ آپ تمام عظیم انسانوں، یہاں تک کہ متعصب و سرکش افراد کا بھی احترام کرتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ یہی بھرپور کوشش کی کہ اپنے پیغام کو سکون و اطمینان کے ساتھ اور کشیدگی سے دور رکھ کر لوگوں تک پہنچائیں، یعنی محبت و الفت سے سرشار ماحول میں لوگوں کی ہدایت کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نادان و جاہل افراد کی توہین کرنے سے بھی پرہیز کرتے تھے، اور اگر کبھی مجبوری کے تحت مجادلے کا مرحلہ پیش آتا تھا تب بھی آپ اپنے مخاطب کا مذاق نہیں اڑاتے تھے اور غنیمت موقع دیکھ کر ان سے بحث و گفتگو کرتے تھے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام الہی کی ترویج و اشاعت میں اکثر و بیشتر ایسے مقام سے اپنی گفتگو کا آغاز فرماتے تھے جسے لوگ صدق دل سے قبول کرتے تھے، خصوصاً جب آپ اہل کتاب سے گفتگو فرماتے تھے تو یہ روش ضرور اپناتے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شخص کی صلاحیت و استعداد دیکھ کر کلام کرتے اور اس تک اپنا پیغام پہنچاتے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چھوٹے بڑے، غرض یہ کہ تمام لوگوں سے تعلقات برقرار رکھتے تھے۔ آپ کا پیغام بوڑھے، جوان، عورت و مرد، غریب و مالدار اور جاہل و عالم سب کے لیے ہوتا تھا۔ جب اہل کتاب آپ سے مخاطب ہوتے تھے تو آپ دینی مشترکات کے بارے میں بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ کا حسین و مسکراتا چہرہ اور آپ کی مشفقانہ نظریں انسانوں کے قلوب کو مسخر کر دیتی تھیں اور آپ کے کلام کا ان کے وجود میں نفوذ انہیں راہ ہدایت پر گامزن کر دیتا تھا۔ آپ کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو انسانوں کو گلدستہ صداقت پر فائز کر کے خدائے وادہو لا شریک کا مطیع و فرما بردار بنا دیں۔ اسی لیے آپ نے کہو خدا کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، فلاح پا جاؤ گے کا نعرہ بلند کر کے خداوند عالم کا بہترین تحفے یعنی اسلام کو ہر شخص کی خدمت میں پیش کیا۔
سامعین، آج کے پورا شوب دور میں روزانہ ہم بے گناہ مسلمانوں کے قتل عام کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ عصر جاہلیت کے مسلمانوں کی طرح آج بھی کچھ افراد بے گناہوں کا خون بہا کر اپنے آباء و اجداد کی سیرت پیش کر رہے ہیں۔ آج پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے دن ضروری ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات اور پیغمبر اسلام کی حقیقی اور صداقت پر مبنی سیرت کا مطالعہ کریں۔ بے شک قرآن کریم کے معارف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام کی سیرت ہر دور، خصوصاً اس تاریخ و ظلمت سے پر زمانے میں ہر فرد بشر کے لیے مشعل نور و ہدایت ہے۔
عزیز سامعین، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی مناسبت سے مسلمانان عالم بالخصوص آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
بھر دو جھولی میرے یا محمد، لوٹ کر منا جاؤں گا خالی۔ بھر دو جھولی جھولی، ہم سب کی بھر دو جھولی، محمد بھر دو جھولی۔
جالی اور یہ کہوں، بھر دو جھولی میری یا محمد۔